بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام انداز جہاں کے بعد ہم عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام پیش کریں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری آج کے دن کی نشریات کا اختتام جو ہے وہ آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ تو سامعین اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین نے صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے پیش کیے جاتے ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان کے موقع پر وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ ان کا ملک پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور غیر مشروع طور پر جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی پر تاکید کی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی عبوری حکومت کے قیام کے امریکی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے متبادل منصوبہ پیش کریں گے۔ اور اب پیش ہیں تفصیل سے خبریں۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان کے موقع پر وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ ان کا ملک پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے۔ نریندر مودی کی جانب سے عمران خان کے نام لکھا گیا خط، جس پر 22 مارچ کی تاریخ درج ہے، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے دفتر خارجہ کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچایا۔ اپنے خط میں نریندر مودی نے پاکستانی عوام کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی۔ ہندوستانی وزیراعظم نے لکھا کہ پڑوسی ملک کے طور پر بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے، جس کے لیے اعتماد پر مبنی دہشت گردی اور دشمنی سے پاک ماحول ضروری ہے۔ انہوں نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا اور وائرس کو انسانیت کے لیے مشکل وقت قرار دیا۔ واضح ہے کہ پیش رفت پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھارت کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے قومی دن کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ محمد جواد ظریف نے منگل کے روز اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے مابین دوستی برقرار رہے۔ ظریف نے لکھا کہ 65 سال قبل پاکستان کو دنیا کا پہلا اسلامی جمہوریہ نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا برادرانہ اور قریبی پڑوسی سمجھتے ہیں اور اپنی حکومتوں اور قوموں کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ایران اور پاکستان کے مابین دوستی برقرار رہے۔ اس سے قبل ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستان کے صدر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان کے نام اپنے علیحدہ علیحدہ پیغامات میں انہیں مبارکباد پیش کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے پیغامات میں اس امید کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے اعلی حکام مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دو برادر اور مسلمان ممالک کے مابین باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ترقی و پیش رفت کے زمینیں موجود ہیں اور دونوں ممالک کے مابین ثقافتی اور تمدنی اشتراکات پائے جاتے ہیں۔ صدر مملکت حسن روحانی نے اپنے پیغام کے آخر میں پاکستان کے صدر، وزیراعظم اور اس ملک کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات اور تعاون کا فروغ دونوں ملکوں اور دونوں ممالک کے اقوام نیز علاقے کے مفاد میں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ نوروز تشدد، دشمنی اور یونی پولرزم کی نفی کا پیغام دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں نوروز کے عالمی تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کہنا تھا کہ نوروز کا تہوار پائیدار ثقافت کا آئینہ دار ہے اور اپنے اندر امید، امن اور بھلائی کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ نوروز کا تہوار انسانی اقدار کے فروغ کے ذریعے خطے کے اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کی تقویت میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ ایسے دور میں جب تشدد، دشمنی اور یونی پولرزم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، نوروز کے پیغام کو پہلے سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نوروز کے عالمی تقریب ایران سمیت نوروز منانے والے 11 ملکوں کے تعاون سے پیر کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کی گئی۔ اقوام متحدہ نے سن 2010 میں ایران اور نوروز منانے والے 11 ملکوں کی درخواست پر ہر سال 21 مارچ کو نوروز کا عالمی دن قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے کہا کہ ایران کی واجب الادا رقم ادا کرنے کے لیے برطانیہ کے عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایران کی رقم ادا کرنے کے لیے لندن کے اقدام کی ضرورت کے بارے میں برطانوی وزیر جنگ بین والس کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سلسلے میں برطانیہ کی جانب سے اپنے موقف پر عمل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر جنگ نے 42 سال بعد اپنے ملک کے اس قسم کے موقف کا اعلان کیا، تاہم ہمیشہ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کے موقف اور عملی اقدامات میں فرق پایا جاتا رہا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ تہران کی واجب علیحدہ رقم واپس کیے جانے کے بارے میں لندن کی عدالت کے فیصلے کے پیش نظر اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ برطانیہ کی جانب سے کوئی عملی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ برطانیہ وزیر جنگ نے ریڈیو ٹائمز سے گفتگو میں کہا کہ برطانیہ کی جانب سے ایران کی رقم واپس کیے جانے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ ایران کی جانب سے برطانیہ کو یہ رقم سن 70 کے عشرے میں 1500 ٹینک اور 250 بختر بند گاڑیوں کی خریداری کے لیے ادا کی گئی تھی۔ چین اور روس کے وزراء خارجہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور غیر مشروط طور پر جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی پر تاکید کی ہے۔ سی جی ٹی این ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے دورے چین کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی اور جوہری معاہدے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ سرگئی لاوروف نے اس موقع پر امریکہ کی خود غرضانہ پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے دباؤ ڈالنے والے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کریں اور اپنے مشترکہ مفادات اور عالمی تعاون کی پالیسی کے لیے مشترکہ اقدامات کریں۔ واضح ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو ایک طرفہ اور غیر قانونی طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی عبوری حکومت کے قیام کے امریکی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے متبادل منصوبہ پیش کریں گے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق اسے دو سینئر افغان عہدیداروں نے بتایا کہ صدر غنی اگلے ماہ ترکی میں ہونے والے بین الاقوامی اجلاس کے دوران افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے امریکی منصوبے کو مسترد اور اپنا تیار کردہ متبادل منصوبہ پیش کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق صدر اشرف غنی عبوری حکومت کے قیام کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد کے بجائے قبل از وقت صدارتی انتخابات کرانے کو ترجیح دیں گے۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ ہم استنبول کے اجلاس میں جوابی تجویز پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر طالبان جنگ بندی پر راضی ہو جائیں تو جلد از جلد صدارتی انتخابات کرا دیے جائیں۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے صدر اشرف غنی کے نام اپنے دھمکی آمیز مراسلے میں ان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے قیام کو قبول کر لیں۔ گزشتہ سال قطر میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے تحت امریکہ نے 1 مئی تک افغانستان سے فوجی انخلا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ادھر طالبان نے بارہا خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے سمجھوتے پر عمل نہیں کیا تو ایسی شدید جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے کہ جس کا ذمہ دار خود امریکہ ہوگا۔ 20 سال قبل دہشت گردی کی بےخکنی اور امن کے قیام کے نام پر شروع کی جانے والی لشکر کشی کے بعد بھی امریکہ نہ تو افغانستان میں جنگ کے خاتمے پر قادر ہے اور نہ ہی امن استحکام قائم کر سکتا ہے۔ ہندوستانی کابینہ نے سرکاری ملازمتوں میں بھرتی سے متعلق افغانستان کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہندوستان کی مرکزی کابینہ نے منگل کو سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کے شعبے میں تجربے اور مہارت شیئر کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ معاہدے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کے مطابق کابینہ نے یونین پبلک سروس کمیشن آف انڈیا اور افغانستان کے آزاد انتظامی اصلاحات اور سول سروس کمیشن کے مابین معاہدے کی منظوری دے دی۔ ایرانی کورونا ویکسین رازی کوو پارس انتہائی محفوظ ترین کورونا ویکسین ہے۔ یہ بات رازی کوو پارس کی انسانی آزمائش یا کلینکل ٹرائل کے جانچ پڑتال کرنے والے محقق ڈاکٹر سعید کلانتری نے اپنے ایک انٹرویو میں بتائی۔ ڈاکٹر سعید کلانتری کہنا تھا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ رازی کوو پارس کے سائیڈ افیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ ویکسین پوری طرح محفوظ ہے، حتیٰ مریض کے بازو پر بھی اس کے وہ اثرات نہیں دکھائی دیے جو دوسری ویکسین کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ رازی کوو پارس غیر ملکی کورونا ویکسین سے زیادہ محفوظ اور کم ترین سائیڈ افیکٹ کی حامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رازی کوو پارس کی انسانی آزمائش یا کلینکل ٹرائل کا آغاز 28 فروری کو کیا گیا تھا۔ غزہ سے داغے جانے والے راکٹ نے سینی حکومت کے وزیراعظم کو علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نیوز ایجنسی وائی جے سی کے مطابق صہیونی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ غزہ سے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے بیرو صب پر ایک راکٹ اس وقت داغا گیا جب صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اس علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق راکٹ لگنے کے بعد نتن یاہو کا اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر علاقے سے بھاگنا پڑا۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بینی گینٹس نے نتن یاہو کے دورے بیرو صب کے موقع پر غزہ سے داغے جانے والے راکٹ کے معاملے پر سیکورٹی حکام کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افریقی ملک نائجر میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے متعدد گاؤں میں حملہ کر کے دیہاتیوں پر اندھادھن فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 137 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مغربی افریقی ملک نائجر میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے مالی کی سرحد کے قریبی دیہاتوں انٹازین، بیکولٹ اور وستانے میں داخل ہو کر چاروں اطراف گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں 137 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جنگ یمن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، جنگ یمن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ منگل کو بھی جار سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا سمیت مختلف شہروں میں درجنوں فضائی حملے انجام دیے، جبکہ معرف سیکٹر پر سعودی اتحاد کی شکست یقینی ہو گئی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے بتایا ہے کہ معرف کی آزادی نزدیک ہے اور کسی بھی وقت معرف مکمل طور پر آزاد ہو سکتا ہے۔ ادھر سیاسی محاذ پر سعودی حکومت نے پیر کی رات جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جارے اتحاد میں شامل فوجی کمانڈروں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ان کی حکومت نے جنگ یمن کے خاتمے کا ایک جامع فارمولہ تیار کیا ہے، جس کا مقصد بقول ان کے بحران یمن کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے اس فارمولے کی مکمل تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن سنا ہوائی اڈے کو کھولنے اور الحدیدہ بندرگاہ کے محاصرے میں نرمی کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی حکومت نے نئی امریکی حکومت کا اگلا ہوا لقمہ نگل کے وہی باتیں دہرانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی حال ہی میں بائیڈن انتظامیہ نے جنگ یمن بند کرنے کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ امریکہ نے جنگ یمن بند کرنے کے تعلق سے جو فارمولہ پیش کیا تھا، اس کو یمن کی سیاسی قیادت نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس فارمولے میں بالواسطہ طور پر سنا ہوائی اڈے کا کنٹرول سعودی اتحاد کے اختیار میں دینے کی بات کی گئی تھی۔ گویا کہ امریکی حکومت کا کہنا تھا کہ سنا ہوائی اڈے سے پروازوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، لیکن سعودی اتحاد کی اجازت سے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پرواز کو اترنے اور وہاں سے اڑان بھرنے سے پہلے سعودی اتحاد سے اجازت لینی ہوگی۔ یہ سیدھے سیدھے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے کو رسمی طور پر سعودی حکومت کے اختیار میں دے دینا تھا۔ محاصرہ ختم کرنے کی کوئی بات امریکی فارمولے میں نہیں کہی گئی تھی۔ امریکہ نے اس کے ساتھ ہی یمنی افواج سے معارف کی جانب پیش قدمی روک دینے اور سعودی اہداف پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن سعودی اتحاد سے جارحیت بند کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ اب سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ سنا ہوائی اڈے پر پروازوں کو اترنے اور وہاں سے اڑان بھرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اجازت کون دے گا؟ سعودی حکومت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یمن کے دارالحکومت سنا کے ہوائی اڈے پر کسی پرواز کو اترنے کی اجازت دے یا نہ دے؟ اس کو یمن کا فضائی محاصرہ ختم کرنا چاہیے۔ سعودی حکومت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ کے محاصرے میں نرمی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجی جس بحری جہاز کو چاہیں گے الحدیدہ بندرگاہ تک پہنچنے دیں گے اور جس کو چاہیں گے روک لیں گے، یعنی محاصرہ جاری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ فارمولہ بھی قابل قبول نہیں ہے، چنانچہ یمن کی سیاسی قیادت نے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی حکومت نے جنگ بندی کا جو فارمولہ پیش کیا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یمن کے انسانی حقوق کے مرکز نے 6 سال کی جارحیت میں ہونے والے جاری اور مالی نقصانات کی فہرست جاری کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فہرست میں گزشتہ چند دن کے ہوائی حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات شامل نہیں ہوں گے۔ 17,000 سے زائد عام یمنی شہری 6 برس کی جارحیت میں شہید ہوئے ہیں، جن میں 3,800 سے زائد بچے اور 2,500 کے قریب خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 27,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے اور زخمیوں میں بھی 4,883 بچے اور 2,115 خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ظالمانہ محاصرے میں ہزاروں معصوم یمنی بچے جاں بحق ہو گئے، ان کا ذکر ان اعداد و شمار میں نہیں ہے۔ ان جرائم کا کون جواب دے گا؟ یمن کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا تاوان کون ادا کرے گا؟ ان مسائل میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا اعلان جنگ بندی ایک مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ 6 برس کی سعودی جارحیت کے نتائج اور اس جارحیت میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات اور سعودی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کا جو فارمولہ پیش کیا گیا ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی حصہ لیں گے۔ اندرابی صاحب، کیا بائیڈن کی پالیسی جو جنگ یمن کے حوالے سے ہے اس میں شفافیت آپ کو نظر آتی ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں جیسے مبہم سی ہیں کہ کیا واقعی وہ جنگ بند کرانا چاہتا ہے، نہیں کرانا چاہتا ہے، یمنی عوام کی حمایت کرنا چاہتا ہے یا سعودی حکومت کو بچانا چاہتا ہے؟
دیکھیں، میری گزارش ہے کہ یہ جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں ان میں ہمیں شفافیت کو ذرا یعنی اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک کمپلیکس ان کا ایک فارمولا ہوتا ہے جس میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ کی پروموشن ہوتی ہے۔ اور اس تعلق سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو ابھی حال ہی میں میری نظروں سے گزری، وہ یہ کہ بائیڈن کا جو پرائیورٹی جو اس خطے میں بائیڈن کی پرائیورٹی جو بنی ہے
جی
اور جو ابھی وہاں فورن آفس کی پرائیورٹی بنی رہے گی
جی
وہ عرب ورلڈ میں انہوں نے دیکھا کہ چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس پیدا ہوا ہے. بلکہ پچھلے سال یعنی 2020 کے پہلے نصف میں چائنا عرب دنیا کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہے اور اس کی تجارت کا حجم جو ہے وہ $115 بلین کو پہنچ گیا ہے اور 12 عرب ممالک کے ساتھ اس نے اسٹریٹجک پیکٹ کیے ہیں. تو چائنا کا یہ نفوذ جو ہے اس وقت بائیڈن کی ٹاپ پریشانی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے یہ چاہے گا کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. اب اس کو آپ یہ بھی ایڈ کریں کہ چائنا اور ایران کے درمیان ایک سیریس جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے کہ ایران چائنا کو بہت چیپ پرائز پر جو ہے وہ شو دے اور چائنا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے ایران میں. تو یعنی چائنا کو ڈیل کرنے کے ساتھ اب ایران کا بھی وہ مسئلہ آتا ہے اور بائیڈن کی جو تھنکنگ ہے جو اوباما تھنکنگ ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ امریکہ یعنی دوسروں کو کمزور کر کے اپنی قوت بنانا چاہتا ہے. لہذا وہ کیا خطے میں سعودی عرب کسی میں رہے اور میں کہ ممکن ہے وہ کسی وقت پھر امریکہ کو نہ بھی کر سکے. لہذا وہ امریکہ جو ہے ہر وقت ان کا یہ رہتا ہے کہ کوئی اپنے سائز سے زیادہ نہ جائے. تو لہذا وہ بات ٹھیک ہے. ان کا جو مسئلہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ کچھ کنکلوڈ ہونے والا ہے اور اس میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ بائیڈن کی خاص یہ انٹرسٹ ہے کہ جو نزائی معاملات ہیں جن میں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں انٹرفیئر کرنے کا, اس لیے کہ وہ یمن میں سمجھتے ہیں کہ یہ انصار اللہ جو ہے یہ بالکل ایران جس کے پیچھے ہے اور ایران ہے. تو لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نزائی جو معاملات ہیں اور جو کانفلکٹ پلیسز ہیں ان کو کسی طرح سے ختم کیا جائے تاکہ ایران کی مداخلت کا جواز ختم کیا جائے. یہ ان کی تھنکنگ ہے اور یہ سارا کچھ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا وہ ایران کے ساتھ جو فائنل
30 سیکنڈ کا وقت ہمارے پاس ہے جی,
یہ اس کی پریفیس یعنی یہ کہ مقدمے کے طور پر ہے کہ ایران کے لیے وہاں خطے کی جو پاور ریلیٹیز ہیں ان کو اس طرح سے سنوارنا کی ایران کی پوزیشن جو ہے وہ ایران کی بارگیننگ پوزیشن کم ہو جائے.
بہت بہت شکریہ. اس بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
ابھی آپ سامعین انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
مبارك مبارك عيدتون مبارك 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 دروزتون مبارك
مبارک 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 مب عزیز سامعین، عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، ایران اور دوسرے ممالک میں نوروز کا جشن منانے والے لوگ ہر سال عید نوروز کی آمد کے منتظر رہتے ہیں تاکہ خوبصورت، پرکشش اور خوشی و مسرت سے لبریز رسومات کی ادائیگی کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں۔ تحویل سال کے لمحے رشتہ داروں سے ملاقات کو جانے اور چھوٹے بڑے جشنوں کی وجہ سے نوروز ایران اور دوسرے ممالک میں جشن نوروز منانے والوں کی ایک بڑی عید میں تبدیل ہو چکا ہے۔ عید نوروز کے ایام میں انسان کی سال بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور نیچر کی تازگی کے ساتھ انسان کا جسم اور روح بھی تازہ دم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رواں برس کی عید نوروز سابق برسوں سے مختلف ہے۔ گزشتہ سال ایران اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی کٹھن سال تھا۔ اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق آپس میں ملاقاتیں اور میل جول نہیں کر سکے اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، حتیٰ ماں باپ اور بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہو سکے۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ سماجی فاصلہ اور چھوٹے بڑے اجتماع سے اجتناب ضروری ہے۔
یہ حالات خصوصاً ایرانیوں کے لیے بہت کٹھن ہیں، کیونکہ وہ ایک نیا ولولہ اور روحانی تازگی حاصل کرنے کے لیے اپنی اس قدیم اور قومی عید سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کورونا سے پیدا شدہ حالات ممکن ہیں کہ ان کے اندر غم کا احساس پیدا کر دیں، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنے اور بہتر حالات کی امید موجودہ حالات کو برداشت کرنے کے سلسلے میں مومد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آئیڈیل چھٹیوں سے وابستہ توقعات کو موجودہ حقائق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہم عید نوروز کی چھٹیوں کی ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ حفظان صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ نئے سال کا جشن بھی منا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ البتہ ہمیں نئے سال کی رسومات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ایک فطری امر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کورونا سے بچاؤ ایک ایسا بہترین تحفہ ہے جو ہم نئے سال کے موقع پر انہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد اور دوستوں سے بات چیت کریں اور نئے سال کا جشن منانے کے لیے نئے راستوں کا جائزہ لیں۔ نیز اس مسئلے پر آپس میں مشورہ کریں۔ مثلاً ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس جا کر انہیں نئے سال کی مبارکباد دینے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے مبارکباد دیں، اور اسی سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے آپس میں رابطہ کر کے خوشی کے لمحات کی تصاویر اور ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔
سامعین، رواں سال عید نوروز اچھے طریقے سے منانے کے لیے ہمیں چند نکات پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں صرف ایسے امور پر توجہ دینی چاہیے جنہیں ہم انجام دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے جذبات کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کٹھن اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی بنا پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیاروں کو تحائف دینے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سابقہ برسوں کی نسبت رواں سال زیادہ تحائف دے کر خوشی و مسرت کے ان لمحات کو یادگار بنا لینا چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور ان کٹھن اور مشکل حالات میں ان کے دلوں میں امید پیدا کرنی چاہیے. حکومتی عہدیداروں کی جانب سے بیان کی جانے والی حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے تمام روایتی رسومات اپنے گھرانے کے افراد یعنی بیوی بچوں کے ساتھ بجا لائی جانی چاہیے. مثلاً تحویل سال کا وقت جشن نوروز کا اہم ترین اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور وقت ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم دسترخوان حسین کے پاس بیٹھ کر اپنے مختصر فیملی کی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کو ارسال کریں. عید نوروز کے موقع پر ہر سال ہم اپنے عزیزوں کے ہاں جاتے تھے، لیکن اس سال ہمیں ان کے ہاں جانے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے احوال پرسی کرنی چاہیے، یا اپنے گروپ بنا کر ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرنا چاہیے.
No. تبسم آمد، بوی گل گندم آمد. نوروز به تبسم آمد، بوی گل گندم آمد. دلها به شکوفه را شد، جانم به ترنم آمد.
کرونا وائرس ہاتھ ملانے، بوسہ لینے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے سے بڑی آسانی کے ساتھ ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے اور اجتماعات کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ پھیل اور سب کو بیمار کر سکتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیں اور اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ اس وائرس کے مقابلے کا واحد راستہ بھی یہی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ کورونا کے خاتمے کے بعد ہی ایک دوسرے کے گھر آئیں گے۔ ان ایام میں گھر کے افراد وقت کو بہتر طور پر منظم کر سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جن کا گھر میں انجام پانا ممکن ہے۔ گھر میں جو کام انجام دیے جا سکتے ہیں ان میں کتابوں کا مطالعہ، گھر کے افراد کی باہمی گفتگو، کھیل، پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھنا، ادھورے کاموں کی تکمیل، جو کام کسی بھی وجہ سے انجام نہ پا سکے ہوں انہیں انجام دینا، گھر کے افراد کے ساتھ گفتگو کے لیے زیادہ وقت مختص کرنا، والدین اور بچوں کا آپس میں مل بیٹھنا اور گفتگو کرنا شامل ہیں۔
ایک اور اہم بات، غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنا ہے۔ ہر سال نوروز کی تعطیلات میں لوگ سفر اور سیر و سیاحت کرتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ایک سال ہونے کی وجہ سے ہم اس بات سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ غیر ضروری سفر اور سیر و سیاحت اس وائرس کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے رواں سال کے دوران بھی گزشتہ برس کی طرح ہمیں ممکنہ حد تک سفر سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے بجائے گھر میں خوشی و مسرت کا ماحول پیدا کر کے خصوصاً بچوں کے لیے چھٹیوں کو یادگار بنانے اور کرونا وائرس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔
شاید موجودہ صورتحال بہت سے لوگوں کے لیے خوش آئند نہ ہو، لیکن یہ صورتحال اس سے تو بہتر ہے کہ ان ایام میں خدا نخواستہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کورونا وائرس میں مبتلا ہوتے یا مرتے ہوئے دیکھیں۔ اگر ہم گھر میں رہیں اور حفظان صحت کے اصولوں پر اچھی طرح سے عمل کریں تو نہ صرف کوئی برا واقعہ پیش نہیں آئے گا بلکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے گھر والے اور دوسرے شہری بھی اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اس اقدام کے ذریعے ہم کورونا کو اپنے شہر اور ملک سے نکال سکتے ہیں اور ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں جس میں دور دور تک کورونا کا نام و نشان تک نہ ہو۔ سامعین، ہماری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے صحت و سلامتی اور خوشیوں بھرا سال ثابت ہو۔ Thank you. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارے اب تک کے پیش کیے گئے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آج کے دن کے دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس وقت کی پہلی مجلس کی نشریات سے اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 4 فروردین، 10 شعبان اور 24 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس شعبان سن 422 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو عبداللہ عبدالباقی کا انتقال ہوا. وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ممتاز ادیبوں سے کسب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے جید علماء کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے. وہ خاص طور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے. ابو عبداللہ عبدالباقی نے بہت سے اشعار کہے ہیں. دس شعبان سن 754 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم عالم دین مجد الدین ابو الفوارس نے وفات پائی. وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ماہر اساتذہ میں شمار ہوئے. مجد الدین ابو الفوارس فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام، تفسیر اور عربی ادب میں ید طولہ رکھتے تھے. اس عظیم مسلمان دانشور نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں کنز الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہے. چوبیس مارچ سن 1882 عیسوی کو جرمن سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے تپ دق یا ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والا جرثومہ دریافت کیا. وہ 10 سال کی تحقیق کے بعد اس جرثومے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے برلن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں اپنی اس دریافت کا اعلان کیا. اسی مناسبت سے 24 مارچ کو عالمی یوم تپ دق یا ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارہ صحت WHO کے تعاون سے سن 1995 عیسوی سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. رابرٹ کوچ کو سن 1905 میں طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا. 24 مارچ سن 1905 عیسوی کو فرانسیسی مصنف اور ناول نگار جول ورن کا انتقال ہوا. انہوں نے علمی و سائنسی ترقی کی پیشگوئیاں کی اور انہی کی بنیاد پر متعدد دلچسپ اور پڑھنے کے قابل کتابیں تحریر کی. ان کے ناولوں کی بنیاد پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے متعدد سبق آموز فلمیں بھی بنائی گئیں. انتقال کے وقت جول ورن کی عمر 77 سال تھی. چوبیس مارچ سن 1982 عیسوی کو بنگلہ دیش میں جنرل محمد ارشاد نے کسی خوب خرابے کے بغیر فوجی بغاوت کے ذریعے عبدالستار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. عبدالستار نومبر 1981 عیسوی میں عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے تھے. انہوں نے ضیاء الرحمن کی جگہ لے لی تھی. چوبیس مارچ سن 1989 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان کے شہر گینجے کی جامع مسجد کا 70 سال کے بعد مرمت کر کے دوبارہ افتتاح ہوا. یہ مسجد جو آذربائیجان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے 1970 عیسوی سے بند پڑی تھی. قابل ذکر ہے کہ سابق سوویت یونین اور اس کی جمہوریاؤں میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمانوں کے مطالبے پر بہت سی مسجدوں کی تعمیر نو کر کے ان کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا. چار فروری سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب استاد امیر حسین یزگردی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس سے وابستہ تھے. انہوں نے ایران کے ایک معروف فارسی ادیب فیروز آفر کے ساتھ دیوان کبیر کی بعض جلدوں کی تصحیح میں تعاون کیا. استاد یزید گردی کا اہم ترین علمی کارنامہ بعض قدیم تاریخی کتابوں کی تحقیق اور ان پر حاشیہ نویسی ہے. چوبیس مارچ سن 1999 عیسوی کو نیٹو کے رکن 11 ممالک نے یوگوسلاویہ پر وسیع فضائی حملوں کا آغاز کیا. اس وقت یوگوسلاویہ میں اسلوبودان میلوشیویچ کی حکومت تھی. بظاہر ان حملوں کی وجہ البانیا نژاد افراد کی مدد تھی جن کو سربوں کے غیر انسانی اقدامات اور دباؤ کا سامنا تھا. نیٹو کی اس کارروائی پر جسے نیٹو نے انسان دوستانہ مداخلت کا نام دیا تھا روس نے شدید احتجاج کیا. یوگوسلاویہ کے خلاف نیٹو کی یہ کارروائی 78 دن تک جاری رہی. نیٹو کی اس کارروائی کے نتیجے میں میلوشیویچ نے نیٹو کی شرائط قبول کر لی اور کوسوو سے سرب فوجیوں نے انخلا کر دیا. 10 جون سن 1999 عیسوی کو جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 1244 پاس کی جس کی روح سے امن و سلامتی کی برقراری کے لیے کوسوو کی سرحدوں پر UNMIK کے یعنی کوسوو میں اقوام متحدہ کا مشن کے نام سے اقوام متحدہ کی امن فوج کو تعینات کر دیا گیا. سامعین اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائماً. ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وامت واحييت وامرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب اجله وتداني في الدنيا امله واشتدت الى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.